الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں شکر ہیں، دوستوں کی دعائیں ہیں، میرے مرشد محبوب کی دعائیں ہیں اور برکات اور فیوز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنے دربار کی حاضری اور اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں حاضری کی توفیق دی بلا استحقاق، اس میں ہماری کوئی محنت، کوئی قابلیت، کوئی بھی صلاحیت نہیں تھی. بلا استحقاق اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاضری نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے فضل اور اپنے کرم اور لطف سے بلا استحقاق اس کو قبول بھی فرما لے، اور ہمارے لیے اور تمام احباب کے لیے، تمام اہل تعلق کے لیے اور جتنے بھی احقر کے سلسلے سے وابستہ ہیں ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کو باعث برکت بنائے. احباب کرام نے اور اہل تعلق نے جو بھی پیغامات ارسال کیے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا اور دعاؤں کی فرمائش کی، الحمدللہ اس سے زیادہ ان کے لیے دعاؤں کی توفیق ہوئی اور سب کے لیے توفیق ہوئی اور صلاۃ السلام پر حاضری کے موقع پر بھی الحمدللہ سب کی طرف سے بغیر کہے بھی اور جن لوگوں نے فرمائش کی تھی ان کے لیے بھی صلاۃ السلام پیش کرنے کی توفیق ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان پاک کو محض اپنے فضل و کرم سے مسرور فرما دیں، گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیں اور عیبوں کو ہمارے چھپا دیں اور جان پاک کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مسرور فرما دیں. جن جن لوگوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات سے نوازے اور ان کی نیک گمانی اور ان کے نیک جذبات پر اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار نوازش فرمائے. سفر میں یا حضر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اور تعلق بہت بڑی نعمت ہے. اکثر لوگوں کو اس تعلق کی قدر نہیں ہے. میں اپنی ہی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل اللہ سے تعلق کی قدر و قیمت نصیب فرما دے، اور مرنے کے بعد اس تعلق کی جب حقیقت کھلے گی تو پھر افسوس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، مگر وہ وقت ہوگا کہ افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جہان میں، اسی زندگی میں اپنے مشائخ کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. جو حال ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا، کفار تو کفار ہی ہیں، امت مسلمہ کا جو حال دیکھ رہے ہیں، بے دینی اور بے حیائی اور فواہش میں ابتلا، ظاہری و باطنی، تو بہت شکر خدا تعالیٰ کا کرتا ہوں کہ ہیں تو ٹوٹے پھوٹے، ناقص، گناہگار، لیکن پھر بھی اس تعلق کی نسبت سے خدا تعالیٰ جگہ جگہ مدد و نصرت فرماتے ہیں، جگہ جگہ ستاری فرماتے ہیں، جگہ جگہ اپنے بندے کی لاج رکھتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی کا شعر ہے, حضرت والا نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ مہربانی سے دستگیری کی داستان سن میری فقیری کی, مہربانی سے دستگیری کی داستان سن میری فقیری کی, تھک گیا جب بھی راہ میں اختر لاج رکھ لی ہے میری پیری کی. بس اللہ والوں سے تعلق اور ان سے نسبت, محض آنا جانا, محض نام کر لینا, محض بیعت ہو جانا یا محض بیان سن لینا, اس سے کامل نفع نہیں ہوتا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان سے اگر مطالبہ کیا جائے یا کہا جائے کہ بھائی اگر آپ کے جسم میں ایک آنکھ نہ ہو تو کیا حرج ہے, ایک آنکھ تو ہے, کام چل جائے گا, تو کوئی ذی عقل آدمی اس کو منظور نہیں کرے گا. اس سے کہا جائے کہ بھائی دو کان ہیں, دو کی کیا ضرورت ہے, ایک ہی کافی نہیں ہے, اس سے بھی آواز آ جاتی ہے, تو ہرگز منظور نہ کرے گا. اگر کوئی کہے کہ ایک بازو نہ ہو تو کیا حرج ہے, ایک بازو سے کام چل جائے گا, تو کہے گا نہیں, دونوں بازو ضروری ہیں, ایک تو ضروری بھی ہیں, دوسرے یہ کہ اس عیب کو کوئی پسند نہیں کرتا کہ ہمارے ایک ہاتھ نہ ہو. اسی طرح پیر, اسی طرح تمام اعضا, حتیٰ کہ ہاتھ کی کوئی پانچ انگلیاں ہیں تو ایک انگلی بھی کم پسند نہیں کرتا, اس کو عیب جانتا ہے اور اس کو کمی کو کمی سمجھتا ہے. لیکن ہمارے دین کا حال یہ ہے کہ دین میں ہم ہر کمزوری کو منظور کر لیتے ہیں, اس پر راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری جہالت ہے, نادانی ہے, ناسمجھی ہے اور بے قدری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ ایک ہی زندگی اللہ تعالیٰ نے دین بنانے کے لیے دی ہے, دل بنانے کے لیے دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان میں دو دل نہیں بنائے, کہ ایک دل کو اللہ پر فدا کر دیتا اور ایک دل کو دنیا پہ فدا کر دیتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی, ایک دل کو اللہ پہ فدا کر دیتے اور ایک دل کو دنیا پہ اپنی خواہشات پہ فدا کر دیتے. لیکن یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دل بنایا ہے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اہل دل آکس کے حق را دل دہت, دل دہت اورا کے دل رامی دہت. اہل دل وہ قوم ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو, حق تعالیٰ ہی کو اپنا دل دیتے ہیں, اور دل اسی کو دیتے ہیں جس نے دل دیا ہے. ایسے ہی لوگوں کو اہل دل کہا جاتا ہے, ورنہ دل تو جانوروں کے سینے میں بھی ہے, کتے بلی کے سینے میں بھی ہے, چوہے کے سینے میں بھی ہے, لیکن ان کو اہل دل نہیں کہتے. اسی طرح بعض انسانوں جو شیطان نما انسان ہیں ان کے سینے میں بھی دل ہیں, لیکن ان کو کوئی اہل دل کہنا پسند نہیں کرتا. اہل دل حق میں وہی ہیں جو حق تعالیٰ پر اپنا دل فدا کرتے ہیں. اور جس نے دل دیا ہے, جس نے زندگی دی ہے, اسی پر دل کو فدا کرنا اس کا حق ہے, جس کی امانت ہے اسی کو ادا کرنا اس کا حق ہے. تو لہذا اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے ہم کو, ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. مشاہدہ قوی ہے کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ والوں سے مضبوط نہیں ہوتا, ڈھیلا ڈھالا تعلق ہوتا ہے, تو وہ لوگ مصلح تو کیا صالح بھی نہیں رہتے. سمجھتے ہیں اپنے کو نیک, سمجھتے ہیں کہ نمازی ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, لیکن نہ ظاہر کامل ہے اور نہ ہی باطن. بعض لوگوں کا ظاہر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن باطن میں اتنی خرابیاں ہوتی ہیں, لیکن اس خرابی کو خرابی سمجھتے نہیں, جسمانی بیماریوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اسپتالوں کو دوڑتے ہیں، اللہ والوں سے دعائیں کراتے ہیں، نیک لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، لیکن دینی کمزوری اور روحانی بیماریوں کے لیے فکر نہیں ہے، نہ تو فکر ہے، نہ دعائیں کراتے ہیں، نہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں، آرام سے پڑے رہنا، آرام پسندی ہماری عادت بن چکا ہے، دنیا کے لیے ہر قسم کی بھاگ دوڑ اور مشقت برداشت کر لیتے ہیں، عاجزی بھی کر لیتے ہیں، دعائیں بھی کرا لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہمارے اندر وہ فکر جیسی ہونی چاہیے اور دل بنانے کی محنت جیسی کرنی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کا دربار ایسا عالی مقام ہوتا ہے کہ جو آدمی جس نیت سے جاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں، اگر دنیا کی نیت سے جاتا ہے دنیا مل جاتی ہے، اور اگر اللہ کی نیت سے جاتا ہے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو دنیا کی نیت سے جاتا ہے کسی بھی غرض سے جائے، اپنی کوئی غرض ہو اس کو، تو وہ غرض اور مراد تو پوری ہو جاتی ہے لیکن دین کا نہیں رہتا، اللہ نہیں ملتا۔ لیکن جو آدمی اللہ کے لیے جاتا ہے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت اور معرفت کے حصول کے لیے اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے، یا اولیاء اللہ کے غلاموں یا خادموں کے پاس جاتا ہے جن کے ساتھ اولیاء اللہ کی نیک گمانی ہوتی ہے اور علماء اہل حق موجودہ کی نیک گمانی ہوتی ہے، تو ان کو خدا تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اللہ مل جاتا ہے بلکہ ان کی دنیا بھی درست ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں فرماتے ہیں کہ جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق دے، اخلاص نیت کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی توفیق دے۔ تعلق ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، جیسا تعلق ہوتا ہے ویسا معاملہ ہوتا ہے، پھر تعلق کے بعد اتباع کی باری بھی ہے کہ تعلق کر لیا لیکن اتباع نہیں ہے، اطلاع حال نہیں ہے، تو اس طرح نفع کامل نہیں ہوتا اور آدمی ناقص دین کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی لنگڑا ہو یا لولا ہو یا اندھا ہو یا کانا ہو، تو اس طرح ہمارا دین جو ہے خدا ناخواستہ اندھا لنگڑا لولا اور کانا دین لے کے ہم رخصت ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت ملے اور ہمیں زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق دے اور جلدی جلدی اپنی روحانی بیماریوں کی اصلاح کی توفیق دے اور اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ غرض یہ کہ جن لوگوں کا تعلق اولیاء اللہ سے مضبوط ہوتا ہے دیکھا کہ ان کا تقویٰ بھی مضبوط ہوتا ہے، ورنہ جن لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا، مضبوط تعلق نہیں ہوتا، وہ عالم فاضل بن کے بھی بیچارے دنیا دار ہی رہ جاتے ہیں، ماحول کے معاشرے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا شعر یاد آیا ہے، ہمارے حضرت سے سنا، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں۔ اولیاء اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کی برکت ہے کہ خدا تعالیٰ ایسی ہمت عطا فرما دیتے ہیں، جس کو اس شعر میں ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ غالب رہتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کی کرامات اور ان کی برکات سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس ماحول میں بھی جاتے ہیں غالب رہتے ہیں, اور جو لوگ تعلق نہیں رکھتے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں, ماحول سے مغلوب رہتے ہیں اور ایسے ماحول میں ہجڑے بن جاتے ہیں. یہ ہجڑا جو ہے اس کو ولایت خاصہ سے محرومی رہتی ہے, اس لیے کہ ولایت خاصہ انہی کو زیب دیتی ہیں, انہی کا خاصہ ہوتا ہے جو خواہشات کے باوجود خواہشات پر عمل نہیں کرتے. جس آدمی کے اندر خواہشات نفسانی ہی نہ ہو تو وہ کس چیز کو دبائے گا جس سے تقویٰ حاصل ہوگا, تقویٰ کا نور کیسے روشن ہوگا. خواہشات نفسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی اسی لیے ہیں کہ ان پر عمل نہ کیا جائے, اور ان پر عمل نہ کرنے سے جو مجاہدہ اور تکلیف نفس کو آتی ہے اس کو برداشت کیا جائے, اور اسی تکلیف سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے, ترقی ہوتی ہے. یہ ایندھن ہے خواہشات کو جلانا, یہ خواہشات نفسانیاں ایندھن ہیں, ان کو جلا کر تقویٰ کی گاڑی تیزی سے بھاگتی ہے. اور ان خواہشات کو جلانا اور کچلنا اس کی تدبیر اولیاء اللہ سے حاصل ہوتی ہے. میری رسوائیوں پر آسماں رویا زمین روئی, میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. تو صحبت اولیاء نعمت عظمیٰ ہے. بار بار میں عرض کرتا ہوں اور آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا, اس کا تکرار کرنے سے نفع ہوتا ہے, بار بار مجھے بھی ہوتا ہے, کہنے والے کو بھی نفع ہوتا ہے, سننے والے کو بھی نفع ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ, مفتی اعظم پاکستان نے, حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو شاعر نے کہا ہے اس میں مبالغہ معلوم ہوتا ہے. یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت دے دیا, کہ کچھ دیر کو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ جانا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. ذرا غور کیجئے کہ بے ریا عبادت, ہم 1000 رکعت پڑھ لیں لیکن اس میں ریا کا شبہ ہو سکتا ہے, ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے, لیکن اولیاء اللہ کی صحبت میں جانا بے ریا عبادت سے افضل ہے. تو فرمایا, عرض کیا کہ حضرت یہ تو 100 سال کی عبادت سے افضل ہے, بات سمجھ میں آتی نہیں. حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ تو شاعر نے کم کہا ہے, اصل یہ ہونا یہ ہے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا, 1000 سال کی بھی طاعت بے ریا سے افضل ہے. فرمایا کہ شیطان نے عبادت کتنی کی تھی, کتنی عبادت کی تھی, چپے چپے پہ اس نے اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھی, لیکن آخر کار مردود ہوا. اور اولیاء اللہ کی صحبت میں یہ بات ہوتی ہے, کوئی خاص بات ہوتی ہے کہ جس کی برکت سے دائرہ ایمان سے خروج ممکن نہیں رہتا. تو فرمایا کہ جب یہ حال ہے کہ دائرہ ایمان سے خروج ممکن نہیں رہتا تو پھر 1000 سال کیا 1000000 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. انما الاعمال بالخواتیم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. خاتمہ ساری زندگی انسان روزہ نماز کرتا رہا لیکن خدا نہ خواستہ آخر وقت میں شیطان نے ایسا بہکایا کہ ایمان جاتا رہا, خاتمہ برا ہو گیا. مثلا بدنگاہی کی اور کوئی شکل دل میں اتر گئی, بعضوں کو عشق کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, اسی لیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے نظر کی حفاظت پر بہت سختی سے زور دیا ہے. کیونکہ جو لوگ نمازی, روزے دار, پرہیزگار, ذکر اور اذکار کرنے والے ہوتے ہیں, ذکر اور عبادت کی برکت سے ان کا دل لطیف ہو جاتا ہے. عام لوگ جو بد نگاہی کرتے رہتے ہیں, جن کو اس کا احساس نہیں ہوتا, تو وہ ان کا دل بحث ہو جاتا ہے. اور جو لوگ ذکر و اذکار اور نماز روزے کے عادی ہوتے ہیں انوارات ان کے دل میں ہوتے ہیں, دل ان کا لطیف ہو جاتا ہے, تو تھوڑا سے بھی حسن کا ادراک ان کو بہت گہرا ہوتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی شکل دل میں اتر گئی اور پھر وہ نکل نہ سکی, اس کو نکال نہ سکے, تو مرتے وقت جو ہے بجائے اس کے کہ خالق حقیقی کی محبت لے کر دنیا سے جائے, اس فانی اور مردہ لاش کی محبت دنیا سے دے کے رخصت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو یوں کفر پر خاتمہ بعضوں کا ہو بھی گیا ہے, اس لیے بھائی اولیاء اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بھی ہو اور اطلاع کا تعلق بھی ہو, اتباع کا تعلق بھی ہو. تو ابھی وقت ہے, ابھی مہلت ہے, اس وقت کو کام میں لینا چاہیے اور صحبت اولیاء اللہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے صحبت اولیاء اللہ کی متعلق ایک مضمون یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صحبت اولیاء کا اہتمام کرنے والے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو پانے کی نیت سے, کسی غرض سے نہیں کہ ہمارا کاروبار چمکے, کاروبار میں برکت ہو, کسی اور غرض سے نہیں کہ ہماری کوئی نوکری لگ جائے, کسی اور غرض سے نہیں کہ ہمیں حلوے پراٹھے کھانے کو مل جائیں, کسی اور غرض سے نہیں کہ ہمارے کوئی لڑکی کا رشتہ ہو جائے, کہ ہمارے لڑکے کا رشتہ ہو جائے, ہمارا کوئی کام دنیا کا بن جائے, بلکہ نیت ہو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس صحبت میں یہ بشارت ہوتی ہے کہ حسن خاتمہ مقدر ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے, مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے. عجیب بات ہے, ہمارے حضرت یہ بزرگوں کی نگاہیں ایسی دور رس اور بصیرت والی ہوتی ہیں کہ وہ ان باریک باریک نقطوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے اہل تعلق میں امت میں اس کو پھیلاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہمارے دین کی کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پر احسان نہیں کرتے, مگر ہماری کیفیت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں, لاشعوری طور پر ہو یا شعوری طور پر, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ پر کوئی احسان کر دیا یا اللہ تعالی پر ہماری مغفرت اب واجب ہو گئی. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں یا کسی گناہ سے بھی بچتے ہیں تو ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جاتا ہے, سارا عالم بھی دین سے پھر جائے, کفر پر آ جائے, اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچ سکتا, اللہ تعالیٰ کی عظمت شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. اسی طرح سارا عالم ایمان کامل پر آ جائے, فرشتہ صفت بن جائے, اللہ تعالیٰ کی عظمت شان میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلا دیا ہے کہ تم میں سے کوئی اگر دین سے پھرتا ہے تو اللہ کو تمہاری محتاجی نہیں ہے, مگر اللہ کو محبوب ہے کہ کوئی قوم ہو جو اللہ سے محبت کرے, اللہ ان سے محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مقابلے میں پہلوان ایک من کا, دو من کا پہلوان ہو, ڈھائی من کا, اس کے مقابلے میں اس سے بھاری پہلوان لایا جاتا ہے جس کی فتح یقینی ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے دین سے پھرنے والوں کے مقابلے میں اہل محبت کو بیان کیا کہ یحبہم ویحبونا, کہ ان کی صفت یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو یہاں پر مقدم فرمایا, پہلے یہ فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کریں گے. تو معلوم ہوا کہ پہلے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا ہو جائے, تب بندے کو اللہ کی یاد آتی ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. تو فرمایا یہاں یہ بھی نکتہ ہے کہ پہلے اللہ محبت کرتے ہیں تب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے. تو فرمایا کہ یہاں مرتدین یعنی دین سے پھرنے والوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل محبت کو بیان کیا، تو معلوم ہوا کہ اہل محبت میں یہ تاثیر ہے کہ محبت میں وہ تاثیر ہے کہ دین سے پھرتا نہیں ہے. تو یہی خاص بات جس کی وجہ سے دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہوتا اہل اللہ سے تعلق رکھنے والوں کا، وہ یہی خاص بات ہے کہ اہل محبت مرتد نہیں ہوتے اور اس طرح سے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اور حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے حضرت سے سنا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج کی رات مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے، یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، تو میں رات بھر ایک ہی دعا مانگوں گا کہ یا اللہ مجھے کسی اللہ والے کی صحبت میسر کر دے. تو اولیاء اللہ کی صحبت کو بہت بڑی نعمت جاننا چاہیے اور غنیمت جاننا چاہیے، اور اس کو ہنسی کھیل نہیں سمجھنا چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. جتنا ہو سکے صحبت اولیاء کا اہتمام، اور اپنی ایسی ضروریات کہ جس کے پیچھے کر دینے سے نقصان نہ ہو اس کو پیچھے کر دینا چاہیے، اور ایسی ضروریات جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. غفلت نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو، سستی نہ ہو. موازنہ کر لیا جائے کہ ہم دین کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ہم کتنی محنت کر لیتے ہیں، کتنی مشقت، کتنا مجاہدہ کر لیتے ہیں. صبح کو اٹھتے ہیں دل نہیں بھی چاہتا تو بھی اپنے کام پر جاتے ہیں، کبھی بخار بھی ہوتا ہے، کبھی اور طرح سے طبیعت میں سستی ہے، کبھی کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ضرورتیں ایسی آ جاتی ہیں، لیکن انسان اس کو پیچھے کر دیتا ہے کہ بھائی کام پہ جانا ضروری ہے، نہیں گئے تو یہ نقصان ہو جائے گا. تو اس سے موازنہ ہم کر لیں کہ ہم دین کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے اور زندگی بھی ایک ہی ملی ہے. تو اس کے لمحات کی ناقدری اور لاپرواہی کرنے سے یہ خسارہ، عظیم خسارہ ہے. کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب ملک بدل جاتا ہے تو کرنسی بدل جاتی ہے. اب ہم سعودی عرب ہو کے آئے تو پاکستانی روپیے کی اب تو قدر کوئی رہی نہیں، وہاں پر تقریباً 100 روپیے میں 1 ریال تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ آگے کوئی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اور گر جائے تو بے قدر ہو گئی کرنسی وہاں. اب وہاں پر ریال چلتے ہیں، اسی طرح دوسرے ملک میں چلے جاؤ تو یہاں تو کرنسی ایکسچینج ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، مہنگا ہو یا سستا ہو. لیکن آخرت وہ مقام ہے کہ جہاں کی ایک ہی خالص کرنسی ہے، وہاں کرنسی تبدیل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ وہاں انسان جا کر حسرت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کہ یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیں تو میں سارے کا سارا مال یہاں لے آؤں اپنا، یعنی کہ دنیا میں جا کر سارا مال صدقہ کر دوں آپ کے راستے میں، ایک درہم، ایک دینار بھی نہ چھوڑوں، ایک روپیہ بھی نہ چھوڑوں. کیونکہ جب وہ دیکھے گا کہ دنیا میں 1 روپیہ خرچ کیا تھا اس کا مجھے یہاں لوگوں کو کیا مل رہا ہے، تو یہ تمنا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نہیں بھیجیں گے. تو جو کچھ کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، کل پر نہیں ٹالنا ہے. جو ہمارے محمد علی جناح کا نعرہ تھا کہ ناو اور نیور، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو انسان موقع پر جو کچھ کر لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جس نے کام کو کل پہ ٹالا وہ اس کو اکثر اوقات کبھی وہ کام ہو ہی نہیں پاتا. تو دین کے معاملے میں سستی اور لاپرواہی اور غفلت جو ہے بڑے خسارے کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور میرے گھر والوں کو بھی اور سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو اور سب مسلمانوں کو اس زندگی کے ہر ہر لمحے کی قدر نصیب فرمائے اور اس کو قیمتی بنانے کی توفیق دے اور اصل محنت دل بنانے کی کرنی ہے. دل بنانا, دل بنانے کی محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دل بننے کی جگہ اہل دل کی صحبت ہے. دل یہیں بن سکتا ہے. جس طرح گاڑی اسمبل ہوتی ہے یا بنتی ہے تو وہ گاڑیوں کی فیکٹری میں بنتی ہے, اور کوئی کمپیوٹر بنتا ہے تو کمپیوٹر ہی کی فیکٹری میں بنے گا. دنیا کی جو شے ہے اس کے اسی مقام پر وہ بنتی ہے. دل بھی بنتا ہے اہل دل کے پاس. اور ہمارے حضرت کی یہ بات مشہور ہے کہ آم ملتا ہے آم والے سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, اور دودھ ملتا ہے دودھ والے سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, اور اللہ ملے گا اللہ والوں سے. ابھی ہم ایک جگہ مدینہ منورہ میں کچھ ہدیہ وغیرہ خریدنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ دکان پر ایک اچھا خاصا نوجوان سیل مین تھا یا واللہ اعلم مالک ہوگا, تو اس سے بات چیت کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہندوستان سے ہوں. میں نے کہا آپ کی اردو بہت صاف ہے, بہت اچھی اردو بولتے. تو مسکرا کے کہنے لگے کہ ہاں اس کی ایک وجہ ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں ندوۃ العلماء سے فارغ ہوں, اور اس قدر تکلیف پہنچی دل کو کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. کیونکہ ظاہر باطن کا تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ظاہر میں جو کچھ حالت ہوتی ہے انسان کی, داڑھی ان کی کٹی ہوئی تھی, ایک مٹھی سے کم تھی, اور پتلون پہنے ہوئے, ٹی شرٹ پہنے ہوئے, ٹوپی اوپی کا تو کوئی سوال ہی نہیں, کیونکہ ٹوپی کوئی واجب یا فرض تو نہیں ہے, لیکن سنت ہے اور اہم سنت ہے. تو جہاں واجب کا اہتمام نہیں تو وہاں سنت کا کیا شکایت ہے؟ غرض یہ کہ ان کا ظاہر دیکھ کے دل میں گویا کہ ایک تلوار چل پڑی کہ اتنے بڑے دینی ادارے سے فراغت کے بعد یہ حال ہے کہ داڑھی بھی پوری نہیں, ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے, لباس حلیا بھی غیر مسلموں جیسا, شہر مدینہ ہے. تو معلوم ہوا کہ دارالعلوموں سے, جیسا کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نقوش حاصل ہو سکتے ہیں لیکن دل نہیں بن سکتا, معلوم معمول نہیں بن سکتا, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. لہذا جس کو دل بنانا ہو تو اہل اللہ کی صحبت میں رہے, اور اتنی مدت رہے کہ فرمایا لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ, کہ قرآن پاک کا جو حکم ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو, کونوا مع الصادقین. مگر افسوس ہے, ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں, ایک تو مدارس, اور اس کو لوگ کثرت سے جانتے ہیں. لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر, مگر وہ نہیں تو روشنی میں تیرگی پاتا ہے دل. جگہ جگہ دارالعلوم ہیں اور مدارس ہیں, تعلیم قرآن بھی ہے, لیکن اللہ نہیں ہے, اللہ کی محبت نہیں ہے, اللہ کی معرفت نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, خوف نہیں ہے, خشیت نہیں ہے. تو دل بنانا ہے تو اہل اللہ کی صحبت ہی میں دل بنے گا, اور جس نے اپنا دل نہیں بنایا وہ نہ تو دنیا میں کامیاب ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے, اور فہم سلیم عطا فرمائے, اور اپنے دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ ہے ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, بیان کا ایک چھوٹا سا جز ہے, وہ سنایا جائے گا. اور یہ شب برات سے متعلق ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ شب برات کی جو ہے وہ متواتر اس کے متعلق متواتر روایات آئی ہیں، اس رات میں عبادت بھی کرنی چاہیے اور اس کے اگلے دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب مستحب ہے. اگر کوئی نہ کرے صرف سو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ قبرستان جانے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں بہت زیادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، پوری حیات مبارکہ میں اس رات کو ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے. اور آج کل چونکہ قبرستان جانے میں بہت زیادہ منکرات ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اختلاط بھی ہو رہا ہے، چونکہ عورتوں کو اب حیا تو رہی نہیں الا ماشاء اللہ، عورتیں اپنے آپ کو مرد کے برابر ثابت کرنے میں تلی ہوئی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیچھے کیا اس کو کون آگے کر سکتا ہے، جس کو آگے رکھا اس کو کون پیچھے رکھ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے قبرستان جانے پر بہت سی وعیدیں فرمائی ہیں، لیکن آج کل دین تو ہے نہیں، دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں. کسی کو کام کرتے دیکھا دل میں آیا، شیطان نے ڈال دیا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، پٹاخے چھوڑنا بڑا اچھا کام ہے، بدبو پھیلانا، لوگوں کی نیندیں حرام کرنا، لوگوں کو اذیت دینا، دھچکے پہنچانا، بس پٹاخے شروع کر دیے. کسی نے دیکھا کہ حلوے پک رہے ہیں اور دیگیں پک رہی ہیں، تو یہ تو بڑا اچھا پکنک کا مزہ، پکنک کا پکنک ہو گیا اور دین کا دین ہو گیا، تو اس نے دیگیں پکانا شروع کر دی. کسی نے اور کچھ، کسی نے اور کچھ، جو دیکھا وہ کر دیا. تو اس دیکھا دیکھی کا انجام بدعتوں میں ابتلا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے. تو غرض یہ کہ اگر قبرستان کبھی گئے نہیں اور صاف ستھرا راستہ ہو، رش نہ ہو، تو صرف اور صرف سنت سمجھ کر اور اپنے لیے عبرت کا سامان کرنے کے لیے قبرستان جانا تو ٹھیک ہے. لیکن جو آج کل حال سننے میں آتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں تو نہیں جاتا الحمدللہ، یہاں پر الحمدللہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ آرام فرمائے تو یہاں پر میں چلا جاتا ہوں، رات گہری ہو جاتی ہے تب تو کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اسی نیت سے جاتا ہوں کہ اپنی عبرت کا سامان ہو کہ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم بھی زمین کے نیچے ہوں گے. اور دوسرے یہ کہ سنت سمجھ کر چلا جاتا ہوں. تو عموماً جو ہے وہ اختلاط ہے، عورتیں مرد اور ٹریفک ہجوم. اور واپسی پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ بچپن میں ہمارے ایک عزیز ہمیں لے گئے تھے زبردستی قبرستان، تو واپسی میں خوب ہو ہا ہو رہی، نہ تو قبرستان جا کے کوئی ایسی چیز دکھائی دی کہ دل میں عبرت ہو، خشیت ہو، اور جس مقصد سے قبرستان گئے تھے وہ ہوا ہو، بس گئے اور واپس آئے راستے میں لسی پیتے ہوئے ہو ہا کرتے ہنسی مزاق کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. اس کے بعد سے الحمدللہ کبھی میرا جانا نہیں ہوا. تو ایسے ماحول میں جانا اور اختلاط بھی ہو اور دو دو تین تین گھنٹے ٹریفک میں پھنس جانا، یہ کوئی دین نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ حلوے پکانا اور اس قسم کے اہتمام کرنا، یہ بھی کوئی دین نہیں ہے، یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں. تو تھوڑی بہت عبادت ہو جائے، دعا ہو جائے، یہ کافی ہے، جتنی تحمل ہو. ضرورت اس بات کی ہے، افسوس تو یہی بات ہے، یہی بات کا ہے کہ جتنی ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو اتنا اہم بنا دیا، سر پہ چڑھا لیا، ضروری کو غیر ضروری اور غیر ضروری کو ضروری بنا لیا، دین کو بالکل بگاڑ دیا، تو دین تو رہا ہی نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسائل کا علم حاصل کریں، معلوم رکھیں، اور کہنے سننے سے کسی کی باتیں سننے سے مرغوب نہ ہوں اور دیکھا دیکھی دین پر عمل نہ کریں، بلکہ کتابوں سے، علماء سے، علماء حق سے معلوم کر کے اس پر عمل کریں۔ تو تھوڑی بہت عبادت بھی کافی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے ہو، پابندی کے ساتھ ہو، اور اسی طرح فجر کی نماز بھی چھوٹنے نہ پائے، جماعت میں ہو، جماعت کے ساتھ ہو، مسجد میں ہو۔ تو بعض لوگ رات بھر جاگ لیتے ہیں، اس کے بعد فجر پہ دیکھو کہ پڑے سو رہے ہیں، کیونکہ رات بھر اتنا جاگ لیے کہ اب فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تو یہ دین نہیں ہے کہ آپ نے غیر ضروری چیز کے لیے ضروری چیز کو کھو دیا، یا مستحق کے لیے آپ نے فرض گنوا دیا، کیونکہ اس رات میں جاگنا مستحق ہے اور پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مگر ساری رات جاگ لی ہے، آدھی رات تو باتوں میں گزار دی، گپ شپ میں گزار دی، اس کے بعد کچھ لے کے بیٹھے اور اس کے بعد نیند نے ایسا غلبہ پایا کہ فجر کی نماز بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی جہالتوں سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کو خالص کر دیں۔ بس یہ اب کلپ سنا دیتے ہیں آپ کو، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس برخاست ہوتی ہے۔ اور میں یہ پہلے عرض کر رہا تھا کہ جن جن لوگوں نے مجھے پیغامات ارسال کیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مقامات ایسے ہیں اور آدمی سفر میں بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے جواب کو اہمیت نہیں دی، اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، بلکہ الحمدللہ ہمارے حضرت کی جو تربیت ہے وہ یہی ہے کہ فوراً ہی اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور جو بھی اس کی مراد ہوتی ہے اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ جواب دینا اکثر ممکن نہیں ہوتا، ایک ایک کا جواب دینا، جس کا بن پڑتا ہے دے دیتا ہوں، جس کا نہیں بن پڑتا، مگر زبانی دعا ضرور کر دیتا ہوں، اور کر دی الحمدللہ سب کے لیے، فردن فردن بھی کر دی، اجتماع بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے فضل سے قبول فرمائے۔
اب اس اخلاص میں کیا کیا گڑبڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی سمجھ لیجیے۔ سنت تو اتنا ہے رات کو جاگنا، قبرستان جانا بھی مسنون ہے، لیکن اگر قبرستان میں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں پھر وہاں نہیں جانا چاہیے، اپنے گھر ہی سے بخش دیجیے موٹوں کو جو کچھ کر۔ نمبر دو، جو بڑے جو بیوانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کرانا کرتے ہیں، کرانا کرنا شادی حال میں ہو یا تھوڑی براتی رات ہو، چھوٹے چھوٹے بلب جلانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے اور ہندوؤں کی دیوالی سے نادیت ہے۔ حکیم خالی اور علماء اس کو نادار کہتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آج شادی حال میں اور یہ چراغاں، یہ روایت ہندوؤں کے جاؤ دیکھو ہندوستان میں ہندو دیوالی کیسے کرتا تھا، یہ ہندوؤں کی علامت شاید ہے، زیادہ اس سے مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اب رہیا نام مسئلہ آتش بازی پٹاخا، تو سمجھ لیجیے کہ فرشتے آتے ہیں اس رات میں، شیطان نے سوچا کہ فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے، زیادہ گندگی کی چیزیں ایجاد کر دو، خوب پٹاخے چلاؤ تاکہ فرشتے آئے۔ شیطان کی پڑھائی دے رہے پٹاخا دن میں ڈالتے ہی لیجیے شوق، پٹاخا میں پٹاخا چھوڑنا گندگی کی چیزیں، یہ سب کیا دین ہو سکتی، چھوڑو اس کا دین سے کیا بات ہو۔ بدبودار چیز، جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے کا پیسہ دیتے ہیں وہ فرشتوں کی بدوا خریدتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے دیتے ہیں یہ فرشتوں کی بدوا خریدتے ہیں، پیسہ دیتے فرشتوں کا یہ کون سی کی دور ہے بدوا سے۔ اب آخری مسئلہ حالیہ کا ہے، بدوا وہ بات سنیے آپ چلے جائیں، کیونکہ اس رات میں عبادت کرنے کے لیے، عبادت کی رات تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات تھی، تو شیطان نے سوچا ہے کہ عبادت کی لوگ زیادہ نہ کرنے پائے، ان کے پیٹ میں اتنا حلوہ ٹھونک دو کہ اس میں ریا گڑ 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 کا بلوا بچ جائے، اور جب بلوا بچے گا ریا کا تو یقیناً معذور نہ رہ سکے گا، عبادت کم کر سکیں گے، لہٰذا جلوہ ہے اللہ کا، پہلے کھلاؤ ان کو حلوہ اور پیٹ میں ان کے مچاؤ بلوا، اس کے بعد محروم ہو جائیں گے، نہ دیکھنے پائے اللہ تعالیٰ کا جلوا۔ اگر تین لفظ میرا یاد رہے گا، حلوا بلوا جلوا، تو آپ انشاءاللہ بالکل ہی سمجھ جائیں گے پوری تقریر کو، کہ پیٹ میں جب بھر گیا خوب حلوا ہے تو بلوا پیٹ میں مر گیا بلوا، اور بلوا مزدوری نہ رہے گا تو عبادت کا کیا جلوا، اللہ کا کیا جلوا نظر آئے۔ اب رہ گیا بہانہ کہ میں کرنے کی سنت ادا کرتا ہوں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی کتنی سنتیں آپ نے اپنائی ہیں، چہرے سے لے کر سر سے لے کر پیر تک کتنی سنت ہے آپ کے پاس، صرف حلوائی کی سنت کی اہمیت ہوگی، ویسے کرنی تاریخی چاہتی بھی نہیں، یعنی اگر کسی صحابی کی سنت اللہ کے نبی کی سنت اختیار کرتے تو آپ کیسے کرو؟ بس اللہ کے نبی کی کوئی سنت نہیں، مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں یاد نہیں، نکلنے کی 5 سنتیں یاد نہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں، سونے کی سنت ان کو یاد نہیں کہ دعا کون سی دعا پڑھنی چاہیے. لیکن اگر خاص سنت پر عمل ہے تو 15 کی رات کو حلوہ کھا لو، کیونکہ بھائی وہ کھانے کی سنت ہے اور اس میں عشق رسول ہے. بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید آپ شہید ہو گئے تھے تو ویس سبھی عشق رسول میں دانت توڑ دیا تھا، دانت توڑ کر کے پھر ان کی اماں نے حلوہ کھلا دیا تھا کہ میرا بیٹا نے دانت توڑ دیا عشق نبی میں، کیونکہ نبی کا دانت ٹوٹا تھا وہ ہنس کے دامن نے، لہٰذا دانت توڑ دیا تو دانت توڑے 32 دانت توڑا کر ان کی اماں نے حلوہ کھلایا. تو ویس سبھی کی دو سنت مان لیجیے، میں بالفرق کہتا ہوں، تو 32 دو سنت انہوں نے ادا کی ویس کرنی نے نبی کے غم میں اور عشق میں. 32 دانت پہلے توڑے، اس کے بعد ان کی اماں نے حلوہ کھلایا، خود نہیں پکایا اماں نے کھلایا. تو معلوم ہوا کہ دو سنت ہے، پہلے 32 دانت توڑیے اس کے بعد آپ کی اماں حلوہ پکائے، آپ کو خود کھانے کی سنت ادا نہیں ہوگی. اماں جس کی زندہ ہو وہ حلوہ پکائے کھلا دے اس کو رہنے والا ہے. بولو بھائی کون کون 32 دانت توڑوانے کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ دیکھو ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا. یہ ہے عاشق، یہ ہے عاشق رسول سب سے. 32 دانت توڑنے والی سنت میں کرنے کی نہیں کہہ رہے ہیں، مگر بڑے دانت توڑے بھی حلوہ کھانے کے لیے آگے آگے مقربہ لے لے کے لوگ حلوے پکانے اور ایک دوسرے کے یہاں بھیجنے کا رسول، اور جو نہ حلوہ پکائے وہ آگے ہو گیا.
بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، زندگی کی قدر نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما لے. واللہ جب تک اللہ تعالیٰ جذب نہ فرمائے کام نہیں بن سکتا. بس یہی دعا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جذب فرما لے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.